बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 kHz پر سن رہے ہیں. سامعین، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehartv.ir. ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی آج کی تفصیل کو آپ نوٹ فرما سکتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اور نعت کے بعد پروگرام ہوگا منارہ نور. اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد ہم آپ کو جو پروگرام سنوائیں گے وہ ہوگا نور ایمان، اور پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد ایک بار پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام ہوگا آج کا ایران، اور پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا اور پروگرام استقامت پائیدار و جاوید پر ہمارا آج کی ہماری نشریات اختتام کو پہنچے گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی.
عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور. دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان مذاکرات کے ساتھ ٹیکنیکل ماہرین کے مذاکرات بھی جاری. ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے پہلگام علاقے میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر دونوں ملکوں کی جانب سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری. اور غزہ پر آج بھی سینی جارحیت کا سلسلہ جاری. غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے اکثر شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور کاروباری مراکز بند. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی انرجی اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے مسقط میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہو رہا ہے. عمان کے وزیر خارجہ مذاکرات میں ثالث کی حیثیت سے موجود ہیں. مذاکرات کے اس دور میں بھی ایرانی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف کر رہے ہیں. ایران کے سفارتی مشن کے مطابق مذاکرات کے تیسرے دور میں تکنیکی بات چیت بھی شامل ہے. اسی مناسبت سے ایران کی ماہرین کی ٹیم کی سربراہی مجید تخت روانچی اور قانونی اور بین الاقوامی امور میں نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کر رہے ہیں، جبکہ مائیکل اینٹن امریکی ماہرین کی ٹیم کے سربراہ ہیں. گزشتہ دو سیشن کی طرح مذاکرات کا یہ سیشن بھی ایک دن کا ہوگا، تاہم مذاکرات میں تکنیکی اور ماہرین کی سطح کے مسائل شامل ہونے کے باعث ضرورت کے پیش نظر اس میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے کسی بھی اشتعال انگیز اقدام اور کشیدگی سے اجتناب پر تاکید کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے علاقے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پہلگام کے حالیہ واقعات کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ صورتحال سے ایرانی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا اور ہندوستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے ہندوستان کی جانب سے کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیز اقدام کے بارے میں خبردار کیا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ایرانی کوششوں کو سراہا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے والے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ دریاسنا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ ایران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان ایران کے بھائی اور پڑوسی ہیں اور صدیوں پرانے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسرے پڑوسیوں کی طرح ان کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران اس مشکل وقت میں فریقین کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے اسلام آباد اور نئی دہلی میں ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے پہلگام علاقے میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے، جس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق گزشتہ منگل کو پہلگام کے علاقے میں پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعے میں 34 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کے بعد دونوں دیرینہ حریف ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ہندوستان نے 65 سالہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا اور پاکستانی فوجی مشیروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کی تعداد کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی اور پاکستان کے ساتھ اپنی سرحدی راہداری اٹاری بارڈر کو بند کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد نے ان اقدامات کو مخاصمت آمیز اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ہندوستانی مسافر طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی اور قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ پہلگام حملہ من گھڑت تھا، اسلام آباد کا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم کسی بھی مسلح گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کشمیر میں ہونے والے واقعات میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد بے بنیاد اور بلا ثبوت الزامات لگائے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے، تاہم دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ دھنی اسنا رائٹرز نے بتایا ہے کہ ہندوستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی افواج نے سرحدی علاقے میں ہندوستانی اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے۔ ہندوستانی فوج کے مطابق اس تازہ فائرنگ کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے پہلگام واقعے کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹی وی موبائل سے زہر پھیلا رہے ہیں اور اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ پی ڈی پی صدر کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ پہلگام سانحے نے اس گھناؤنے فعل اور قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تمام کشمیریوں کو متحد کر دیا، لیکن ٹی وی موبائل سے بدقسمتی سے اتحاد کو فروغ دینے کے بجائے زہر پھیلا رہے ہیں اور اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے ان خیالات کا اظہار ہفتے کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ہندوستان اور پاکستان سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد سیکرٹری جنرل نے دونوں سے کسی بھی فریق سے براہ راست رابطہ قائم نہیں کیا، لیکن انہیں اس صورتحال پر تشویش ہے۔ اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تشویشناک صورتحال پر بہت قریب سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیں اور حالات کو مزید خراب ہونے سے بچائیں۔ آج بھی غزہ کی پٹی صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا، جس میں 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے دوبارہ شروع ہونے کے بعد آج بھی اس جارح حکومت کے جنگی طیاروں کی جانب سے غزہ پٹی کے جنوبی علاقوں پر شدید بمباری جاری ہے، جس میں آج صبح سے اب تک 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح اور شمالی علاقے جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ پر حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 45 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری اور توپ خانے کی گولہ باری کے علاوہ غزہ کے باشندوں کو صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ڈرونز کی مسلسل پروازوں اور حملہ آور ڈرونز کے مہلک حملوں کا بھی سامنا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب بین الاقوامی تنظیمیں غزہ پٹی میں سنگین انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں اور جلد از جلد اس علاقے میں امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دے رہی ہیں۔ ان تنظیموں نے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر غزہ میں بھوک کی وجہ سے اس خطے کے باشندوں کی تدریجی موت کے خطرے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین انروا نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے جبری انخلا نے فلسطینیوں کو غزہ کے ایک تہائی سے بھی کم حصے تک محدود کر دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کاروں نے بھی صہیونی حکومت کی فوج کے ان جرائم کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 2 صہیونی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی کے نہتھے مظلوم عوام پر اسرائیل کی غاصب حکومت کی نسل کشی کی جنگ میں شہداء کی تعداد 51,355 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 117,248 بتائی ہے۔ فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے اکثر شہروں میں شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق فلسطین بالخصوص اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی ہڑتال کی کال پر ملک کے بیشتر شہروں میں کاروباری مراکز بند ہیں۔ راولپنڈی کے راجہ بازار، مری روڈ، صدر اور کمرشل مارکیٹ میں دکانیں بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈرگ اینڈ کیمسٹ ایسوسیشن کی جانب سے بھی ہڑتال کی گئی ہے، جس کے باعث بیشتر بازاروں میں میڈیکل اسٹور بند ہیں۔ مری میں اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال ہے، جس کے نتیجے میں شہر میں تمام اہم بازار اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جس کے تحت تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور دکانیں بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی، اور قوم کو فلسطینیوں سے اظہار محبت اسرائیل و امریکہ کی مذمت کرنا چاہیے۔ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے میں زخمیوں کی تعداد 516 ہو گئی ہے۔ ایران کی ایمرجنسی آرگنائزیشن کے ترجمان بابک یکتا پرس نے بتایا ہے کہ بندر عباس میں ایک خوفناک دھماکے کے بعد ہنگامی فورسز کو فوری طور پر ہائی الرٹ اور 406 سے زیادہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بابک یکتا پرس نے بتایا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد امدادی کاروائیاں شروع کر کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے صوبہ ہرمزگان کے گورنر اور ہلال احمر کمیٹی کے سربراہ کو علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کر کے تازہ ترین صورتحال معلوم کی، اور زخمیوں کے علاج معالجے نیز حادثے کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ نے بھی واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر سینی حکومت کی حمایت میں آج صبح یمنی سرزمین کے علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کے المسیرہ نیٹورک کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے آج ہفتے کی صبح دو بار صوبہ الحدیدہ کے شہر السلیف میں واقع راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے آج ہفتے کی صبح اعلان کیا ہے کہ یمن سے مقبوضہ علاقوں پر ایک میزائل داغا گیا۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کے مطابق اس میزائل حملے کو روکنے کے لیے غاصب ذہنی حکومت کا ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا اور خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ قابل غور ہے کہ امریکی حکام نے یمن میں $200 ملین مالیت کے 7 عدد MQ-9 ڈرون مار گرائے جانے کا اعتراف کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ تحریک انصار اللہ کے ڈرون گرانے کی صلاحیت نے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں منتقلی کو روک دیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یمن میں مشن کی انجام دہی کے لیے سب سے موزوں ڈرون MQ-9 ڈرون ہیں، جنہیں یمنیوں نے کئی بار مار گرایا ہے، اور ان ڈرونز کو نشانہ بنانے میں وہ زیادہ ماہر ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جارے سینی حکومت کی حمایت میں یمن کے نہتھے عوام کے خلاف امریکی حملوں کے خلاف یمنی مسلح افواج نے غزہ میں مزاحمت کاروں اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھی ہے، اور منفرد کاروائیاں کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے قلب میں سینی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں اور یہاں تک کہ بحیر احمر اور بحر ہند میں اب تک متعدد امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا۔ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب، جیسا کہ ہمارے سامعین بھی یہ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیچ بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور چل رہا ہے۔ اس سے قبل جو دو دور ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مثبت رہے ہیں۔ تیسرے دور کے مذاکرات کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی ہاں، مذاکرات جو ہے، جو آخری اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ بہرحال جو ذرائع ابلاغ اور خبروں کو منتقل کرنے کے جو ذرائع وسائل ہیں ان میں کچھ تاخیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ دیر میں ہمیں جو مذاکرات ہیں اس کے جو ابتدائی نتائج ہیں آج کے دور کے، تیسرے دور کے، وہ سامنے آ جائیں، تو ہم دوسرے اپنے جو بلٹن ہیں خبروں کے، ابھی دو اور، ان میں انشاءاللہ تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں مذاکرات کے حوالے سے اپنے سامعین کی خدمت میں چند نکات کو عرض کروں، سامعین نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ پر جو ہے وہ ایک دھماکے کی خبر، اور اس کے بعد وہاں پر زخمیوں کی تعداد جو آخری اطلاع ہیں اس کے مطابق جو ہے 500 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایران کی ایمرجنسی آرگنائزیشن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بندر عباس میں ایک خوفناک دھماکے کے بعد ہنگامی فورسز کو فوری طور پر ہائی الرٹ، اور 406 سے زائد افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اس پورے علاقے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو زخمی ہیں ان کو فوری طبی امداد جو ہے پہنچائی جا رہی ہے۔ چونکہ تھوڑی سی وسعت اس دھماکے کی، اور اس کے متعلق جو ایران کے وزیر داخلہ ہیں ان کا جو بیان تھا اس کے مطابق جو ہے ابھی تحقیقات جاری ہیں، اور کسی بھی حتمی بات سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تو اس بات کا مثلاً اظہار کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کی وجوہات جو ہیں وہ کیا تھیں۔ بہرحال جیسے جیسے اس حوالے سے بھی اطلاعات معلومات آتی رہیں گی، ہم اپنے سامعین کی خدمت میں اس کو دوسرے آنے والے بلٹن میں جو ہے پیش کریں گے۔ آئیے، اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا مذاکرات کے حوالے سے، تو جو آخری اطلاع تھی اس میں جو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں جناب اسماعیل بقائی، انہوں نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ایکس پر جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے متعلق جو ٹویٹ کیا، اس میں کہا کہ جو ماحول ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اور بہت ہی دقت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور ہر دو فریق جو ہیں جو مذاکرات کے دو دور انجام پائے ہیں اس کے نتائج اور باہمی اعتماد سازی اور ایران کے پرامن ایٹمی جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو اطلاعات و معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو تیسرے دور کا جو مذاکرات ہیں جو مسقط میں آج صبح مقامی وقت کے مطابق 10 بجے جو ہے وہ شروع ہوئے، اور جس میں کی میزبانی خود عمان جو ہے وہ کر رہا ہے، اور عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں البوسعیدی، وہ بدر اب البوسعیدی، تو وہ اس میں جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایران نے ان کی کاوشوں کی قدردانی کی ہے. ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بتاتے چلیں کہ مذاکرات کا جو پہلا دور ہوا تھا وہ بھی مسقط میں ہوا تھا، اور دوسرا دور جو ہے وہ روم میں ہوا تھا، اور یہ تیسرا دور دوبارہ جو ہے مسقط میں. اور اس درمیان جو ایک طریقے سے سفارتی کوششیں اور سفارتی رابطے جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے علاقائی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ وہ بھی جاری و ساری رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک طریقے سے ایک ہمانگی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ایران جو ہے وہ اپنے جو علاقائی دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو شیئر بھی کر رہا ہے معلومات کو. لہذا جو ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ٹیکنیکل جو وفد ہے جو مثلاً مختلف موضوعات پر مہارت رکھتا ہے اور سیاسی اور قانونی جو معاملات ہیں ان کے جو معاونین ہیں وزارت خارجہ میں اور بین الاقوامی امور کے جو مثلاً ماہرین ہیں، وہ اس وقت جو ہے مذاکرات کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں. جو باتیں ڈسکس وہاں ہو رہی ہیں ان میں مثلاً اقتصادی حوالے سے جو ہے وہ سوالات ہیں، باتیں ہیں، اور بینکنگ ٹرانزٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہیں، پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو شنید ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی اور ریسائکلنگ جو ہے وہ ایٹمی مواد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایران نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ رسمی موضوع جو نہیں ہے، اس لیے کہ ایران جو افزودہ یورینیم ہے، یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو ایک اپنا حق مسلم سمجھتا ہے، اور جو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کا عمل ہے وہ ایران اپنی مقامی سطح پر اس کو انجام دے رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ایران اپنے جو ہے اصولوں پر جو ہے وہ قائم ہے. یہ بات اس لیے بھی آئی کہ کچھ خبروں میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا مغربی میڈیا نے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، لیکن ایران نے جو یورینیم کی افزودگی کے تعلق سے تمام ان خبروں کو کہ جو مغربی میڈیا کے اندر جو ہے وہ آ رہی تھیں اس حوالے سے جو ہے وہ واضح اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کی جو ہیں افواہوں پر کان نہ دھرے جائیں، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اس کے اندر اپنے تمام جو عوام کے، ایرانی عوام کے جو حقوق ہیں ان کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دفاع کرے گا. چونکہ ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازوں کو بند نہیں کیا، اور بالواسطہ جو مذاکرات ہیں اس کے لیے ایران نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے دروازوں کو کھلے رکھا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو ایران نے عالمی جو سیناریو ہے اس کے تناظر میں اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اس حوالے سے مختلف، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا قائم رضوی صاحب کے جی یہ مذاکرات جو ہیں وہ اتنے اس کی اہمیت ہے کہ تمام دنیا کا جو میڈیا ہے اس کا فوکس جو ہے وہ ایران امریکہ مذاکرات جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس میں مختلف میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ مسقط میں موجود ہیں، اور پل پل کی جو وہاں کی رونما ہونے والی خبریں ہیں ان کو منعقد جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال کچھ خبریں گزشتہ روز کی تھیں، ان کو میں بیان نہیں کر رہا، لیکن دراصل جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں، اور ایران ان مذاکرات میں شریک ہے. بعض ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ فضا مذاکرات کی جو ہے وہ اچھی ہے، اور مختلف ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ اچھی سمت کی طرف جو ہیں وہ رواں دوائیں، لیکن اس کے متعلق جو ہے وہ جیسے کوئی تازہ خبر آئے گی ہم اپنے سامعین سے بیان فرمائیں گے۔
تو حسین تقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم
موسیٰ شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے، اور اچھی بات سے اچھا حسین اس کو بولنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام منارہ نور، تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں، یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے، تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے، اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے، اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی، بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا، اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقی سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے۔ اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے۔ آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے، انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے، جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا تمہیں اجتہاد